الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یہ محفل محفل میلاد ہے اور محفل میلاد جو ہیں ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا جہاں ایک طرف عبادت ہے، یعنی آپ کا ذکر کریں گے ہم تو ثواب نازل ہوگا، ہم اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح قرآن پاک ہے، قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے سے بڑھ کر قرآن سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کے جو نتائج ہیں وہ حاصل کرنا اصل مقصود ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب ہوتا ہے تو جہاں بیان کرنے والے اپنے علم کے مطابق اس ذکر کی وسعت کو بیان کرتے ہیں، سننے والے بھی اپنے فہم کے مطابق اس سے سمجھتے ہیں. ذکر مصطفیٰ کا اصل مقصود ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کرنا، آپ کی معرفت حاصل کرنا. اللہ رب العزت نے آپ کو جن کمالات جن اعزازات کے ساتھ دنیا میں بھیجا انہیں جاننا. وجہ یہ ہے کہ محبت ایک فطری ہوتی ہے، مثال کے طور پر ماں باپ سے محبت فطری ہے. بعض اوقات چھوٹی اولاد ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کو بڑے سٹیبل حالت میں دیکھتی ہے کہ جناب روزگار سے وابستہ ہیں، ہر چیز صحیح چل رہی ہے. لیکن جو بڑی اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے، باپ کے ساتھ دکان پہ جانا، باپ کے ساتھ یہ کام کرنا، وہ کام کرنا. چھوٹی اولاد کے مقابلے میں بڑی اولاد بعض صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا، ان کو ماں باپ کی تکلیف، درد، ماضی، پچھلی پوزیشن، ان سب کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے، ان کے دل میں ماں باپ کی قدر زیادہ ہوتی ہے. تو محبت کا ایک تقاضا ہے، ایک محبت تو وہ ہوتی ہے جو فطرتاً ہوتی ہے، جیسا کہ اولاد کی ماں باپ کے ساتھ محبت. لیکن اگر اولاد اس کے دل میں ماں باپ کی جو قربانیاں ہیں، ماں باپ کا جو حسن سلوک ہے، ماں باپ کا جو اکرام ہے، ماں باپ کی طرف سے جو عنایات ہیں، جتنا زیادہ اسے پتہ ہوگی ماں باپ کے لیے، اولاد کے دل میں اتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھیں، آپ کی قدر، آپ کی منزلت ہمارے دلوں میں بیٹھے، اور پھر ہم آپ کی قدر اور منزلت کی وجہ سے آپ کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعظیم کریں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اس حیثیت میں سمجھا جائے کہ جو آپ کی آمد کا مقصد ہے. آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچاؤں. اخلاق کی دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک منزل عدل ہوتی ہے اور ایک منزل فضل ہوتی ہے. پہلی منزل کیا ہے جناب؟ منزل عدل، اور دوسری منزل ہے منزل فضل. ایک حدیث پاک ہے، تمثیل کے طور پر حدیث پاک میں ایک نقشہ کھینچا گیا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا، اللہ رب العزت نے ان کے کام کی بنیاد پر ان کو ایک قیراط اجر عطا فرمایا. اس کے بعد نصارہ کی باری آئی، نصارہ نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، انہیں بھی ایک قیراط اجر میں دے دیا گیا، اور اس کے بعد میری امت کی باری آتی ہے۔ یہ نقشہ، یہ تمثیل، یہ سارا منظر کھینچنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کو پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم وقت ملا ہے، کئی اعتبار سے کم وقت ملا ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ عمریں کم ہیں، پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ فرمائی، یعنی آپ کی عمر 900 سال تھی، تو آپ کی امت کی عمر بھی اتنی ہوگی، بلکہ 900 سال سے بھی زیادہ تھی۔ کہ اس امت کو جو عمریں ملی ہیں وہ عمریں کم ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں یہودیوں نے کام کیا، ان کا وقت زیادہ، فجر سے لے کر ظہر تک، اور اس کے بعد نصارہ نے کام کیا ظہر سے لے کر عصر تک، ان دونوں کو ایک ایک کی رات اجر دے دیا گیا۔ پھر میری امت کی باری آئی، انہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، اللہ نے جو فرمایا وہ کیا، انہیں 2 کی رات اجر دیے گئے۔ یہود و نصارہ نے کہا، اے مولا کریم، ہم نے تیری زیادہ عبادت کی، زیادہ وقت میں اطاعت گزاری کی، ہمیں 1 کی رات اجر دیا گیا، لیکن انہوں نے کم وقت میں تیری اطاعت گزاری کی، انہیں 2 اجر دیے گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تمہیں جو دیا گیا وہ میرا عدل ہے، اور اس امت کو جو دیا گیا وہ میرا فضل ہے۔ عدل اور فضل کا تقابل ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، مثال کے طور پر 40,000 روپیہ سیلری طے کی ہے، مہینے کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں بڑا محنتی آدمی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، 5,000 روپے اور زیادہ دے دیتے ہیں، ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے، آپ پر کوئی دینا بنتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بڑھا کر دے دیتے ہیں، یہ فضل ہے۔ تو اخلاق کے 2 مراتب ہیں، پہلا مرتبہ ہے عدل اور دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ فضل۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص جو یہودی تھا، آزمائش لینے کے لیے پہنچا، ایک سودا کیا اور مال جس دن ملنا تھا اس سے 2 دن پہلے پہنچ گیا، اور پہنچ کر ترش لہجے میں کہا، کیا بنو ہاشم کا یہ وتیرہ ہے کہ جب وقت آئے اور وقت پر ادائیگی نہ کی جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، فرمایا، اگر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرمانا ہوتے تو میں تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ اس لہجے میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کی جاتی ہے، آپ نے فرمایا، عمر خاموش رہو، تمہیں چاہیے تھا مجھے حسن ادائیگی کی تلقین کرتے اور اس شخص کو حسن تقاضا بتاتے، ہم یہاں سٹی کورٹ میں بیٹھے ہیں، عدل کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں اور فریقین کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم آج اس موضوع کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، یہ تو ایک ابتدائیہ ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا تقاضا بنتا ہے اس کا بھی حق ہے، لیکن وہ اپنے تقاضے کو اخلاق و آداب کے دائرے میں رہ کر کرے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے تقاضا نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے دینے تھے، دوسرا بھی کہتا ہے ہاں ابھی میں دے دوں گا، ٹھیک ہے بات بڑھتی ہے، کوئی نہیں دیتا، معاملہ کورٹ کچہری تک بھی آتا ہے، مارکیٹ کے یونینوں تک بھی آتا ہے، لیکن پہلے پہل میں یہ پوزیشن نہیں ہوتی، پہلے پہل میں پیار محبت کے ساتھ معاملات نمٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، جاؤ جا کر اس کا مال دے دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں ویئر ہاؤس میں، کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں اس کے حوالے کرتے ہیں اور کچھ زیادہ دے دیتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے عمر، میرا مال تو اتنا ہی تھا، تم زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ میں نے تمہارے ساتھ ترش لہجے میں بات کی، لہذا اس کے بدلے میں تم پر احسان کروں اور زیادہ کھجورے عطا کروں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ شاید آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے توریت میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جتنی بھی علامتیں، جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا، بہت ساری علامات میں نے دیکھ لیں، یعنی بعض علامتیں وہ تھیں جو آپ کے شہر کے متعلق تھیں، آپ کے خاندان کے متعلق تھیں، آپ کے والدین کے متعلق تھیں، جیسا کہ بحیرہ، وہ راہب ملک شام میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر کے لیے گئے، ابو طالب سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہے، ایک درخت جو دور ہے، آپ جب تشریف فرما ہوئے وہ درخت دور تھا، اس کا سایہ نہیں پڑ رہا تھا، اس کے ٹہنیاں آپ پر جھک جاتی ہیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ جو علامات انجیل میں میں نے پڑھی یہ وہی ہستی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ بحیرہ پوچھتا ہے یہ کون ہیں؟ ابو طالب کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ کہا نہیں، جس میں یہ نشانیاں ہیں وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نشانیوں میں تو یہ بات موجود تھی کہ جب یہ ماں کی پیٹ میں ہوں گے ان کے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میرا بھتیجا ہے۔ تو یوں نشانیاں مشہور و معروف تھیں، تو اس نے کہا میں نے ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، دو نشانیاں ہیں جن کا دیکھنا باقی تھا، وہ یہ تھیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو شخص جتنا زیادہ غلط رویہ اختیار کرے گا، آپ کا حلم، آپ کی بردباری اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ میں نے نشانی پڑھی تھی کہ آپ کا حلم ہمیشہ آپ کے غضب پر بھاری ہوگا۔ چنانچہ میں نے ایک آزمائش کا فیصلہ کیا، میں وقت سے پہلے پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ میری غلط بات کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ذلیل نہیں کیا۔ اور دوسری علامت میں نے یہ پڑھی تھی کہ جوں جوں آپ کے ساتھ غلط رویہ بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا احسان بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے زیادہ کھجورے دینے کا حکم فرمایا۔ آپ گواہ ہو جائیں، آج میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ حقوق پر قائم ہے۔ دنیا کس پر قائم ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بوئستو یؤتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں مبعوث کیا گیا تاکہ میں اخلاق کو اعلیٰ بلندیوں تک پہنچا سکوں، اخلاق کی تعلیمات کا نفاذ کر سکوں اور وہ دین دے سکوں جس کی بنیاد عدل پر ہے، جس کی بنیاد ادائے حقوق پر ہے، جس کی بنیاد حسن نظم پر ہے، جس میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے۔ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا قصیدہ بردہ مشہور معروف ہے مولا یصلی وسلم دائمًا ابدا، ان کا ایک اور قصیدہ بھی ہے اور اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ محمدیہ۔ اس میں 29 اشعار ہیں اور ہر ایک شعر پر میں نے ایک پروگرام ریکارڈ کروا کر چینل پر کیا ہوا ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، اس پر یہ پورا پروگرام موجود ہے۔ اس قصیدے میں ایک شعر ہے، محمد حاکم بالعدل ذو شرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ حاکم ہیں، یعنی ریاست اسلامیہ یا ریاست مدینہ جو آپ نے قائم فرمائی اس کے سب سے پہلے حاکم آپ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، بعض کو حکومتیں بھی دی، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور کے حاکم بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور کے حاکم تھے، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بن کر تو قیدی گئے تھے مصر میں، لیکن اس کے بعد آپ وزیر اعظم مقرر ہوئے اور اس کے بعد حکومت آپ کے حوالے کر دی گئی، آپ نے بھی حکومت فرمائی۔ تو جو اعزازات، جو اکرامات، جو معجزات پچھلے سارے انبیاء کو ملے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کا مجموعہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی خصوصیت کسی نبی کو حاصل ہو ماضی میں وہ حضور کی ذات میں نہ پائی جائے؟ اس لیے آپ کو ایک ریاست عطا ہوتی ہے، آپ ایک ریاست کا قیام فرماتے ہیں، اس ریاست میں قوانین کا اجرا فرماتے ہیں، اس ریاست کے آپ خود حاکم بھی ہیں، خود قاضی القضات بھی ہیں یعنی چیف جسٹس بھی ہیں، اس ریاست کے آپ خود سپہ سالار بھی ہیں، خود منتظم اعلیٰ بھی ہیں۔ امام بصری آپ کے وصف عدل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس قصیدے کو قصیدہ محمدیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہر شعر میں نہیں بلکہ ہر مصرعے کا آغاز لفظ محمد سے شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں حاکم بالعدل، کہ جو عدل کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، ذو شرف، کیونکہ آپ صاحب شرف ہیں، صاحب شرف کی یہ شان نہیں کہ وہ عدل کے خلاف کوئی بات کرے، یہ تو نیچ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ظلم کریں، عدل کے خلاف کوئی بات کریں، آپ تو صاحب شرف ہیں، شرف کا یہ تقاضا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عدل سے کام لیں۔ فرمایا محمد معدن الانعام والحکم، اور آپ عدل کیوں نہ کریں گے؟ معدن کہتے ہیں کان کو، یعنی سونے کی کان، معدنیات کی کان، یہ کان مراد نہیں، وہ والا کان مراد ہے یہاں پر۔ آپ تو وہ ہیں کہ جو منبع الاحسان ہیں، منبع الکرم ہیں، کرم کا سر چشمہ ہے، کرم کی کان ہیں، آپ عدل کیوں نہیں کریں گے؟ مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بہت سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ اجود من الریح، آپ کی جو سخاوت ہے وہ ہوا سے بھی زیادہ عام ہوتی تھی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنا، میں نے شروع میں عرض کیا، وہ محبت کی بنیاد ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں، اس تشریح کے بعد جو اس معنی کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی، اور پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت ہے اس کا جو منظر اور نقشہ آپ کے سامنے آئے گا، پھر آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک عجب طریقے کی نورانیت پیدا ہوگی، اللہ نے چاہا تو۔ ہمارے استاد محترم جنہوں نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی، حضرت قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب بہت مشہور کتاب ہے، مقام رسول، بہاول پور اپنا احمد پور شرکیہ کے رہنے والے تھے، تو بہاول پور کی کورٹ میں اس کتاب پر کسی نے مقدمے بھی کیے اور وہ جیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ اس حدیث کی شرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں چیزیں، اربوں چیزیں پیدا کی ہیں، ہمارے استعمال میں کچھ عرصہ پہلے تک پانی ایک ایسی چیز تھی جو مفت تھا، کیوں بھائی؟ یہ منرل واٹر، یہ گھروں میں سپلائی کرنے والے لوگ، یہ کہاں ہوتے تھے پہلے؟ لیکن اب ہم پانی بھی خرید کر لے رہے ہیں، چھوٹے شہروں میں، گاؤں جاتوں میں آج بھی پانی مفت ہے، لیکن آج بھی ایک چیز ایسی ہے جو بالکل مفت ہے، اور اس چیز کا نام ہے ہوا۔ کیا نام ہے اس چیز کا؟ ہوا۔ ہوا کی جو منفیت ہے، ہوا کا جو فائدہ ہے، وہ ایسا ہے کہ ہم زندہ نہ رہ سکیں، اتنا ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن یہ بالکل مفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو ہوا ہے، یہ بات الگ ہے کہ ہوا خود ایک طویل موضوع ہے۔ قرآن پاک میں دو ہواؤں کا ذکر ہے، ایک وہ جو عذاب والی ہو اور ایک وہ جو سزا والی ہو، اور ایک ہوا وہ تھی جو غزوہ خندق کے موقع پر آئی، اسے ناپسند کیا گیا، پھر وہ ہوا چلی جسے باد صبا کہا گیا، اور اس یعنی پہلے جو ہوا چلی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خلاف دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہوا جب چلتی ہے تو فائدہ کبھی نہیں پہنچاتی۔ پھر باد صبا چلی، جو غزوہ خندق تھا وہ ہوا کی وجہ سے جیتا گیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ جب ہوا چلی، خیمے اکھڑ گئے، ریت ان کی آنکھوں میں گھس گیا، اور وہ پریشان ہو کر واپس بھاگ گئے۔ ہوا کئی طرح کی ہوتی ہیں، قرآن پاک میں بھی ایک ہوا کو عذاب والی ہوا کہا گیا، ایک ہوا کو وہ ہوا کہا گیا جو بادل لے کر آتی ہے، رحمت والی ہوا ہوتی ہے۔ ہوا جو ہے مفت کی چیز ہے، یہ جب چلتی ہے تو سب کو فیض یاب کرتی ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، کھیتوں کو بھی، شجر و حجر کو بھی، ہر چیز کو فیض یاب کرتی ہے۔ ہوا کی منفیت بہت عام ہے، تو حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت ہے یہ ایسی ہے، اس ہوا سے بھی بڑھ کر ہے، اس ہوا سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضور جب کرم فرماتے ہیں تو ایسا فرماتے ہیں کہ مانگنے والا جو ہے اس کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مرادیں بھر جاتی ہیں۔ آپ کا جو آستاں ہے اس سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کائنات کے اندر سب سے بہترین جو پانی ہے، سب سے جو اعلیٰ پانی ہے، وہ پانی ہے جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے. پانی کم ہو گیا، پانی نہیں ہے کہیں بھی. صحابہ اکرام علیہ رضوان سفر میں ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی نہیں ہے. آپ نے برتن منگوایا، اپنا ہاتھ اس میں ڈالا، آپ کی جو مبارک انگلیاں ہیں، ان مبارک انگلیوں سے چشمے ابل رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. پنج فارسی میں کہتے ہیں پانچ کو، اور آپ کہتے ہیں پانی کو. تو ہمارے صوبے پنجاب کو پنجاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پانچ دریا بہتے ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہ انگلیوں سے پانی بہ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے وضو کر لیا، برتن بھر لیے، لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں نے پانی پی لیا، مشکیزیں بھر لیے گئے، لیکن یہ پانی کم نہ ہوا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں. در موتی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ در موتی کو کہتے ہیں، اور بے بہا کا معنی ہے قیمتی. دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں منگتا آئے تو اسے بے حساب نواز دیا جاتا ہے. اور حضرت کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر تقریر کر رہے ہیں، قیام پاکستان سے پہلے کا واقعہ ہے، امرتسر میں ہیں. ایک سکھ پرچی بھیجتا ہے کہ تم یہ بیان کرتے ہو کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سخی ہیں، آپ کی سخاوت بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، لیکن ہم تاریخ میں حاتم طائی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے محل کے 100 دروازے تھے، اور ان 100 دروازوں سے کوئی شخص ایک دروازے سے آتا، دیا جاتا، دوبارہ آتا، دوبارہ دیا جاتا، یہاں تک کہ اگر وہ 100 دفعہ بھی آتا، اسے 100 دفعہ دیا جاتا. اسی وجہ سے حاتم طائی سخاوت کے استعارے کے طور پر مشہور ہے. ہم ایسی کوئی سخاوت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں نہیں دیکھتے. سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پرچی کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غور سے سنو، اگر حاتم طائی اتنا بڑا سخی ہوتا تو اس کے محل کے 100 دروازے ہی نہ ہوتے، وہ ایک ہی مرتبہ میں سائل کو اتنا دیتا کہ دوبارہ آنے کی ضرورت نہ پڑتی. میرے آقا کی بارگاہ میں جب کوئی منگتا آیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑی. ایک صحابی کہتے ہیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت تنگ ہوں، تنگ دستی کا شکار ہوں. فرمایا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں تھیں، 2-4 بکریاں نہیں تھیں، 150 بکریاں نہیں تھیں. فرمایا 2 پہاڑوں کے درمیان جو میدان تھا، پورا کا پورا بکریوں سے بھرا ہوا تھا، وہ ساری کی ساری آپ نے مجھے عطا فرما دی. اور یہ تو ظاہر ہے، آپ تو ہر کچھ عطا کرتے ہیں. آپ نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق بنا دیا، حضرت عثمان کو غنی بنا دیا، حضرت علی کو حیدر بنا دیا. آپ کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے، ظاہر بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، سونا بھی ملتا ہے. حضرت عباس آتے ہیں، آپ کے چچا، ایک جنگ کے بعد مال غنیمت آیا ہوا ہے، سونا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. عرض کی، حضور مجھے بھی عطا کر دیں. فرمایا جتنا چاہتے ہو لے لو. جب اٹھایا تو اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اتنا عطا فرمایا. اس بارگاہ میں مریض آتے ہیں تو مریضوں کو شفا مل جاتی ہے. یہ بارگاہ کرم کی بارگاہ ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یہاں سے عدل کیوں نہیں ہوگا. عدل تو وہاں نہیں ہوتا کہ جہاں مفادات ہوتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میرا مفاد میں حاصل کر لوں، مجھے کچھ مل جائے، میرا کیا حصہ ہوگا. ارے یہاں تو، یہاں سرور عالم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں 2 کائنات کے سخی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جواد بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کس چیز کی کمی ہے، انہیں کیا چاہیے. آپ تو فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن جائے. تو فرمایا محمد معدن الانعامی، چونکہ آپ تو معدن انعام ہیں، آپ کی بارگاہ سے عدل نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا والحکمی، اور آپ صاحب حکمت ہے. حکیم کسے کہتے ہیں؟ اور اگر کہیں عدل نہیں ہوتا تو اس میں حکیم نہ ہونے کا کیا عمل دخل ہے؟ حکیم کہتے ہیں اصابۃ الحق بالعلم والعقل، اگر کہیں فیصلہ غلط ہوتا ہے تو تین عوامل ہوتے ہیں، کتنے عوامل ہوتے ہیں جناب؟ آواز نہیں آ رہی. ایک سبب ہوتا ہے ذاتی مفاد. کیا سبب ہوتا ہے؟ وہاں پھر بندہ جان بوجھ کر حقائق کو مس کرتا ہے، حقائق کو بگاڑتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے. غلط فیصلے کے دو سبب مزید کیا ہوتے ہیں؟ ایک علم کی کمی اور ایک عقل کی کمی. پہلا سبب کیا؟ علم کی کمی. اور دوسرا سبب، یہاں بعض اوقات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر غلطیاں نہیں ہوتی، خطا ہوتی ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، عقل کی کمی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں ایک سٹی کورٹ نے فیصلہ کیا، وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے. اصل میں جج صاحب چیلنج ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ رخ چھوڑ دیا، یہ رخ چھوڑ دیا، یہ پہلو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، یہ پہلو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. تو اگر کہیں عدل کی نفی ہوتی ہے، یعنی فیصلہ جب درست نہ ہوا، علم کی کمی وجہ بنی ہو یا عقل کی کمی وجہ بنی ہو یا مفادات کا معاملہ ہو، عدل تو متاثر ہوا نا. تو عدل متاثر ہو کیوں ہوا؟ علم کی کمی اور عقل کی کمی کی وجہ سے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، علمک ما لم تکن تعلم. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ نہیں جانتے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے، آپ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. بعض لوگ کچھ واقعات کو لے کر از خود نتائج اخذ کرتے ہیں، وہ نتائج ان واقعات میں لکھے ہوئے نہیں ہیں. مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، قافلہ دو دن ٹھہرا رہا، اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضور کو اگر علم غیب تھا تو آپ بتا دیتے ہار کہاں ہے. سوال یہ ہے، یہ نتیجہ کیا اس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بتائیے. نہیں، یہ کسی نے اخذ کیا ہے، انٹرپریٹیشن ہے اس کی، حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے. اور انٹرپریٹیشن کا درجہ بہت آگے کا ہوتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ دو دن تک معاملہ جو ہے بہت گرم رہا اور بہت سارے ایشوز کھڑے ہوئے اس کے بیک گراؤنڈ میں، تہمت تک لگی، لیکن اللہ رب العزت نے دو دن کے بعد سورہ نور کی آیات نازل فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات بیان کی گئی. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دن کا انتظار کیوں کیا، یہ دو دن کی تاخیر کیوں کی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم مبارک ہے وہ نزول قرآن کے ساتھ بڑھا ہے. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا آپ کا علم بڑھتا گیا، آپ کا علم بڑھتا گیا. جب تکمیل قرآن ہو گئی تو آپ کا علم اپنے کمال کو پہنچ گیا اور علامہ کا معلم تکن کی منزل پر آپ فائز ہو گئے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو عطا کر دیا. نزول قرآن کے بعد کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں آپ، کتنے ایسے واقعات ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، حضور ممبر پر کھڑے ہوئے، بہت ساری روایت ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے خلق سے لے کر، امام بخاری نے باب یہ باندھا ہے، باب بدء الخلق، یعنی مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، دنیا کیسے بنی، یہ چیپٹر کا نام ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ کم وقت میں آپ نے سب کچھ بیان کر دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی ابتدا سے لے کر قیامت تک، یہاں تک کہ جنت جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے، ہر ایک چیز کو آپ نے بیان کر دیا. ایک موقع پر ایک شخص کھڑا ہوا، حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ عرض کی میرا والد کون ہے؟ آج کوئی جج ہے، ڈی این اے ٹیسٹ تو آ جائے نا، اور اس ڈی این اے ٹیسٹ پر بھی جتنے اعتراضات ہیں اور جتنی چیزیں ہیں وہ ہم خود محسوس کر سکتے ہیں. جہاز کریش ہوا یہاں پر کراچی میں، تدفین ہو گئے ڈی این اے کی بنیاد پہ، بعد میں پتہ چلا کہ جو لاہور کی لیبارٹری ہے وہاں سے جو چیزیں آئی ہیں وہ چیزیں غلط تھیں، باڈیز نکالی گئیں، لاہور کا بندہ یہاں دفن تھا، یہاں کا بندہ لاہور دفن تھا. تو کیمسٹری بھی غلطی کر سکتی ہے اور انسانی تجزیہ بھی غلطی کر سکتا ہے. لیکن اس زمانے میں کون سا ڈی این اے تھا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ باطن نے بتایا کہ تمہارا باپ فلاں ہے. یہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی فیصلہ اگر غلط ہوتا ہے، عدل کے خلاف ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ بنتی ہے علم کا کم ہونا. اور یہاں تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سب سے بڑا غیب اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ غیب حضور پر آشکار ہو چکا، اب کیا چیز ہوگی جو حضور پر آشکار نہ ہو؟ تو ایک وجہ ہوتی ہے علم کی کمی، اور حضور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم والے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مطلب کچھ نہیں ملتا، آپ چونکہ آپ لوگ دلائل والے لوگ ہیں، دلیل کو سمجھتے ہیں، کچھ نہیں ملتا تو پھر بوگس چیز منسوب کر دیتے ہیں. نہیں، یہ تو کہتے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ بھی علم غیب رکھے، حضور بھی علم غیب رکھے، شرک ہو جائے گا. استغفر اللہ العظیم. کل تنبیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ اللہ کے علم کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے. بغیر تمثیل کے ایک مثال بیان فرمائی کہ بالفرض اللہ کا علم سمندر ہو، حضور کا علم اس سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو کہاں سے اللہ سے ملا دیا؟ بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو کمال دیا ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے، ہم تو وہ بیان کرتے ہیں. آپ چونکہ سب سے بڑھ کر علم والے ہیں اللہ کی مخلوق میں، تو یہ کیسے ہوگا کہ حقائق آپ پر پوشیدہ ہوں؟ اور آپ سب سے بڑھ کر عقل والے ہیں، اللہ نے آپ کو مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل دی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو؟ بلکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں کچھ وہ چیزیں جمع ہیں جنہیں ہم خصائص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جناب؟ خصائص کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو حضور کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. بات ہو رہی ہے فیصلوں کی، بات ہو رہی ہے عدل کی. قرآن پاک کا ایک واقعہ میں سب سے پہلے کوٹ کرتا چلوں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے سفر کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیتے ہیں کہ آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں، سوال نہیں کریں گے. سفر کے دوران ان دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام آج تک حیات ہیں، آج تک آپ حیات ہیں. چار انبیاء ایسے ہیں جنہیں موت نہیں آئی ہے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. آئے گی انہیں موت، سب کو آئے گی. تو آپ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، آپ نے بچے کو قتل کر دیا. یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، قرآن پاک میں یہ واقعہ، کسی تفسیر میں لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت دی تھی کہ آپ بغیر شہادت کے فیصلہ کر سکتے تھے. آپ کے کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جج صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھ سے آپ پوچھیں، اگر آپ کبھی ایک مفتی کا اور جج کا تقابل کروائیں آپ، میں کتنا مظلوم ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا. جج صاحب آ کے بیٹھ جائیں گے، اب دو وکیل آئیں گے، دونوں دلیلیں قائم کریں گے، جج کے سامنے امبار لگا دیں گے. جج اپنی بھی اسٹڈی کرتا ہوگا. ہمارے پاس جب بندہ مسئلہ لے کر آتا ہے، ہم اس کے وکیل بھی ہیں، اس کے رجسٹرار بھی ہیں، ہم پورا اس سے سوال سنتے ہیں. وہ بیچارہ کیا اپنے ذہن میں لے کر آیا ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اس کو بتاتے ہیں یہ حقیقت ہے. پھر دلائل خود تلاش کرتے ہیں، پھر خود کتابیں کھنگالتے ہیں، کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا. تو خیر، میں نے ایک منظر کشی کی اور ایک ضمن نے ایک بات بھی بیان کر دی. تو یہاں جو وکلاء ہیں وہ شواہدات پیش کرتے ہیں، شواہدات پر فیصلہ ہوتا ہے، حقائق پر فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ چار چیزوں پر ہوتا ہے شریعت کی نگاہ میں. شریعت میں چار اصول ہیں. پہلا اصول ہے شہادت، دوسرا اصول ہے قسم، عام طور پر جو ایف آئی آر کٹوا دے اسے مدعی کہتے ہیں. شریعت کی نگاہ میں مدعی اور مدعا علیہ بننے کا ایک فارمولہ ہے پورا. ہم ہر ایک آدمی کو مدعی نہیں کہتے, یعنی علماء اور مفتیان کرام ہر آدمی کو مدعی نہیں کہتے. بھئی ابھی دن ہے یا رات ہے بتائیے گا ذرا. اگر کوئی شخص یہ کہے گا ابھی رات ہے وہ مدعی بنے گا, کیونکہ اس کا دعویٰ حقائق کے خلاف ہے. کیا ہے حقیقت اس وقت؟ کیا ہے؟ دن ہے. یہ اس وقت ہے جب گواہ نہ ہو. جیسے ایک شخص جو ہے ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہے فیملی لے کے, اور وہ کہتا ہے گھر میرا ہے, ٹھیک ہے, یہ مدعی نہیں بنے گا. دوسرا آدمی مدعی بنے گا, کیونکہ اس کا دعویٰ ظاہر کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ ظاہر کے خلاف ہے. ظاہر کے خلاف جو آئے گا اس کے ذمے شہادت ہوگی کہ تم شہادت پیش کرو. اگر شہادت نہیں ہے تو اب جو مدعا علیہ ہے اس سے قسم لی جائے گی. عام طور پر مارکیٹوں میں فیصلے ہوتے ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہو کہ دونوں سے قسم لی جاتی ہے. نہیں, قسم صرف مدعا علیہ پر ہے. تو دوسرا جو طریقہ ہے فیصلہ جس پر اختتام کو پہنچتا ہے وہ ہے کہ مدعا علیہ سے قسم لے کر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. تیسری چیز ہے کہ کوئی قسم کھانے سے انکار کر دے, میں قسم نہیں اٹھاؤں گا, شہادت نہیں تھی اور قسم سے بھی انکار کر دے, قاضی اب اس کے خلاف فیصلہ کرے گا. اسے کہتے ہیں نقول. اور چوتھا جو سبب ہے وہ ہے اقرار. کوئی شخص اقرار کر لے تو پھر شہادت کی ضرورت نہیں, پھر قسم کی ضرورت نہیں. تو چار وجوہات ہیں کہ جس سے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے محتاج ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے باطن سے فیصلہ کرنا, یعنی اگر جج نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے تب بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قتل تو میرے سامنے ہوا ہے لہٰذا میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. نہیں, اس کے سامنے پھر بھی شہادت پیش کی جائے گی. لیکن انبیاء علیہ السلام کو یہ خصوصیت, سب کو نہیں بعض کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں اس شخص کو جو قتل کیا, آپ کو اس کے جرائم کا پتہ تھا, اس کے جرائم کا پتہ تھا کہ اس نے بڑے ہو کر یہ کام کرنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا اس وقت وہی قانون تھا, اس وقت وہی امر تھا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے قتل کیا. ایک حدیث ہے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے لیے بھیجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فرمایا جاؤ یہ شخص موجود ہے اسے جا کر قتل کر دو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا ہے. مطلب آپ کے سامنے نہ مدعی آیا تھا نہ شہادت آئی تھی, لیکن اللہ کے نبی جو ہیں روشن ضمیر ہیں, حقائق ان پر روشن ہیں, اور یہ اپنے ان حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے تھے اور فیصلے کیے. قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. یہ خصوصیت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھی. تو حضرت صدیق اکبر حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تو نماز پڑھ رہا ہے, اور چونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جس کا قتل حلال کر دیا گیا ہو اگر وہ نماز میں ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے, تو میں واپس آ گیا. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کل جو ہے وہ ملک کے ایک جج, سابق چیف جسٹس جو ہیں کوئٹہ بلوچستان کے, انہیں نماز کی حالت میں شہید کیا گیا. اندازہ لگائیے. اور یہ اتنے عظیم جج تھے, اللہ تعالیٰ نے کی مقصد فرمائے کہ 20 سال سے جو سود کا مقدمہ لٹکا ہوا تھا انہوں نے شریعت کی تعلیمات کے مطابق بالکل سچا فیصلہ کیا. اور دیکھیے, ایک ہوتی ہے بندے کی محنت. آپ محنت کریں, عبادت کریں, عبادت کریں, عبادت کریں, آپ کو صلہ ملے گا. اور ایک ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں آپ کو مل جائیں, یہ مفت کا صلہ ہے. ان کے لیے لاکھوں لاکھ علماء دعا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو سچی دعائیں ہوتی ہیں, پرخلوص ہمدردی جو ہوتی ہے, یہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے. انہوں نے حق پر مبنی ایک فیصلہ کیا کہ یہ جو, یعنی حکومت نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ جناب یہ تو سود ہے ہی نہیں, جو بینک کر رہے ہیں سود ہی نہیں ہے. وکلا لڑتے رہے، مختلف بینکوں کے وکیل لڑتے رہے، یہ تو سود ہی نہیں ہے، تو سود ہی نہیں ہے، مختلف طریقوں سے جو کھیلا جاتا ہے، وکیل کس طرح کھیلتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت کھیلنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا، ابھی 2 مہینے پہلے فیصلہ آیا ہے کہ یہ نظام سود پر مشتمل ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے اس نظام کا خاتمہ کرے. تو بدقسمت لوگوں نے، بدبخت لوگوں نے عین نماز کی حالت میں انہیں شہید کیا ہے. تو آپ واپس آ گئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو بھیجا جاتا ہے، وہ بھی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے. اتنے میں کسی اور کو بھیجتے ہیں، وہ شخص جا چکا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میری امت سے اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، کوئی اختلاف کرنے والے نہ ہوتے، یعنی اس کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہونے تھے کہ جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہوا، خارجی نکلے، بہت سارے لوگ نکلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو روشن ضمیر ہیں، آپ کیوں وہ فیصلہ کریں گے کہ جس کے خلاف، جو شواہدات کے خلاف ہو، جو حقائق کے خلاف ہو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، جو کتاب اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل سے کام لوں. ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی کی زرہ چوری کی، زرہ کہتے ہیں جو سینے پر لوہے کا ایک باکس لگاتے تھے، پلیٹ لگاتے تھے تاکہ تلوار کی ضرب نہ پڑے پسلیوں پر. زرہ چوری کرنے کا طریقہ اس کا یہ تھا کہ اس نے زرہ چوری کرنے کے بعد آٹے کی بوری کے اندر ڈالی اور آٹے کی بوری اٹھا کے ایک یہودی کے گھر رکھایا. اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، کہا یہ میرا آٹا ہے ذرا رکھیے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بوری میں ایک سوراخ تھا اور اس سوراخ سے آٹا گرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، آٹا گرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، نشان چھوڑتا چلا گیا. بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو کرینے کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں. آپ کی ہاں کرینے کو کیا کہتے ہیں؟ کرینے کو کرینہ ہی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں بھئی. ایک کرینے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کمرے سے باہر نکلا، چھری اس کے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے، سرخ ہو رہی تھی، کسی نے قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ باہر نکلا، پیچھے ایک ڈیڈ باڈی تھی اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی، یہ کرینہ کہلائے گا. اب یہ سورہ یوسف سے ثابت ہے کہ سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو آپ کس طرح بری ہوئے، بادشاہ نے آپ کو کس طرح بری کیا. زلیخا نے کہا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ پہل کی ہے، ایک بچہ جو ہے، ایک بچہ، چند بچے ایسے ہیں جو بولے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک یہ بچہ تھا، اللہ نے اسے قوت گویائی دی. اس نے کہا کہ اے بادشاہ اگر ان کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ مجرم ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تو آگے تھے، زلیخا دست رازی کر رہی تھی، اس نے آپ کے دامن کو پکڑا اور وہ دامن پھٹ گیا اور وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تو یہ کرینہ تھا. کیا تھا؟ یہ کرینہ تھا. یہ اصول قرآن نے بیان کیا ہے، کسی اور وقت میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ فیصلے اور قرائن اور شریعت اور شریعت کے جو اپنا جو چیزیں ہیں. تو یہ بھی ایک کرینہ تھا کہ آٹا جناب وہ اپنی جگہ چھوڑتا چلا گیا اور یہودی کے گھر میں جا کے ختم ہوا. تو لوگ وہاں تک پہنچے، بوری میں کیا ہے ذرا برآمد ہو گئی. اب چوری کرتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، ان لوگوں نے منصوبہ یہ بنایا ہوا تھا اگر ہم پکڑے گئے تو کہہ دیں گے ہم نے تو رکھی نہیں ہے بوری، یہ تو یہودی چور ہے، اور اپنے خاندان سے 2 گواہیاں قائم کر دیں گے. اور انہوں نے یہی کرنا چاہا، مقدمہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوا، انہوں نے گواہ کھڑے کر دیے کہ جناب یہ یہودی چور ہے. اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ معصوم ہیں، اللہ نے جن کو خطا سے محفوظ کیا ہے، وہ حقائق کے برعکس کوئی فیصلہ کر دیتے، کسی مظلوم کو ظالم قرار دے دیتے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक्की, ए महबूब अलैहिस्सलाम हमने आप पर किताब नाजिल फरमाई जो हक पर मुश्तमिल है, लितहकुमा बैनन्नास बिमा अराकल्लाह, ताकि आप लोगों में अदल के फैसले फरमाएं, और अदल क्या है वो अल्लाह आपको दिखा देता है। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर बता दिया, या रसूलल्लाह ये शख्स झूठा है, इसके गवाह झूठे हैं, आप पर हकायक मुनकशिफ कर दिए गए। कुरान कहता है वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा, खसीम कहते हैं मुकाबिल को। ये जो दो वकील होते हैं ये भी खसीम होते हैं, ये अपनी पार्टी का दिफा कर रहे होते हैं। तो कुरान कहता है वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा, ए महबूब अलैहिस्सलाम जो खयानत पर है ये कैसे हो सकता है कि आप उसके खसीम बन जाएं, उसके मददगार बन जाएं, आप उसके साथ खड़े हो जाएं। तो बात तो बहुत बड़ी है, ये तो पहला सफ़ा है, मैं तो बहुत सारे सफ़ात लेकर आया था, ठीक है, बात आगे बढ़ ही नहीं पाई। इस एक बात को हम सबक बना के मौजू को अख्तिताम करते हैं कि ठीक है, हम रोज़गार हमारा वाबस्ता है, हम वकालत के पेशे से वाबस्ता हों, जज के पेशे से वाबस्ता हों, हकायक को बाज़ुकात तोड़ मरोड़ कर पेश करना बड़ा आसान होता है। मैं एक मरतबा एक फोतगी पर गया, कराची के चार पांच SHO वहाँ मौजूद थे, क्योंकि जिसके यहाँ फोतगी थी वो खुद एक थाने का SHO था। कहने लगे मुफ्ती साहब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदा है वो जेल से रिहा हो जाता है, मुजरिम होता है, हमें पता होता है ये आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा, हम एक केस डालते हैं कि जनाब हमारी गाड़ी जा रही थी, आगे इसने तेज से चलना शुरू किया, गाड़ी ने पीछा किया, इसने भागना शुरू किया, हमने इसको रोका, तलाशी ली, इतनी चस्प बरामद हुई। और हमें ये सारी बात जाके फिर हलफ उठा के कुरान पाक पे जज के सामने बयान करनी होती है। आप बताएं कि जायज़ है, अगर हम नहीं करेंगे यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि आप एक मुजरिम को बागी बना रहे हैं। एक होती है इंसान के अंदर नदामत होती है, जुर्म करे पकड़ा जाए नदामत तो उसके अंदर फिर भी होगी, लेकिन अगर आप उस जुर्म में उसको पकड़ेंगे जो उसने किया ही नहीं है तो वो शख्स फिर बागी बनेगा, फिर वो शख्स आपको कहीं ना कहीं आके नुकसान पहुंचाएगा, वो शख्स में और बिगाड़ पैदा होगा। तो ये फार्मूले हमारे सामने हैं, ये हाफ फ्राई फुल फ्राई की कहानियाँ, ये जनाब रिश्वतें लेकर फैसले करना, ये जनाब हकाइक को बिगाड़ कर फैसले करना। मैंने तीन असबाब बयान किए हैं गलत फैसलों के। एक सबब है मफादात का टकराव, यानी मफादात के लिए गलत फैसले करना। वकील को पता है कि ये मुजरिम है, वकील को पता है कि ये कातिल है, लेकिन वो जिस अंदाज में हकायक को बिगाड़ रहा होता है, कैसे कहेंगे ये वकील मददगार नहीं है। कुरान पाक में फरमाया गया वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, ए लोगो गुनाह के कामों पर तआवुन ना करो। ठीक है आप ब्लाइंड हैं, आपके सामने हकायक नहीं है, सामने वाला आके कसम खा देता है मैं मजलूम हूँ, आप उसका केस लड़ें, बिलफर्ज आपके सामने हकीकत वाजे हो गई, आगे जाकर छोड़ दें, नहीं मैं नहीं लड़ सकता, तुम झूठे हो, तुम्हारा दिफा मैं कैसे करूँगा। आप कहेंगे हम सब फारिग हो जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या आपको पता है आपका रोजगार यहाँ लिखा हुआ है, कल आपको फालिज का हमला हो जाए फिर कैसे करेंगे वकालत आप, छोड़ दें। और जब बंदा हराम से बचता है अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिस्क देता है कि उसके वहम गुमान में भी नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ही गलत हो रहा है, ज़मीर का सौदा जिसने कर लिया उसके लिए सब जायज़ हो जाता है। अपने ज़मीर से का सौदा मत करें, ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते रहें। हदीस पाक में है अल इस्मु महाका फी नफ्सिक, गुनाह की अलामत यह है जो तेरे दिल में खटके, और तू इस बात को बुरा महसूस करे कि लोगों को पता ना चल जाए। एक पोस्ट चंद दिन पहले मशहूर हो रही थी कि जनाब एक हज करके आ जाओ हाजी लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है शराब पीने वाले शराबी क्यों नहीं लिखते। तो जिसके समझ में आई उसने पोस्ट चला दी। हकीकत यह है कि ये अच्छाई और बदी का ये जो मुकाबला है इसके नतायज जो मर्जी हों, मतलब लोग बंगले बना लेते हैं, कारें ले लेते हैं, बैंक बैलेंस आ जाता है, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हजारा हजार फायदे उठाते हैं, लेकिन बुराई का जो कालस है उसकी जो तारीकी है दिल के अंदर वो हमेशा के लिए रहती है। तो बुराई हमेशा मगलूब रहेगी, उसकी एक वजह यह है कि इंसान कितना ही बड़ा जालिम हो, कितना ही बड़ा डिकेट हो, ندامت شرمندگی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، کہیں نہ کہیں ضمیر اس کو ملامت کرتا رہے گا۔ دنیا کی روایت ہے کہ برائیوں پر فخر نہیں کیا جاتا، یہ اس پوسٹ کا جواب ہے۔ اس لیے شرابی شرابی نہیں کہتا، رشوت خور خود کو رشوت خور نہیں لکھواتا، کیونکہ ان چیزوں کو انڈر ٹیبل ڈسکس کیا جاتا ہے، ان پر فخر نہیں کیا جاتا۔ بند کمروں میں تو فخر کیا جاتا ہوگا، لیکن معاشرے میں فخر کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت قائم ہوگی جب کیا جائے گا، اور اسی لیے قیامت قائم ہوگی۔ جب تک ایک بھی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ کثرت خبیث، قرآن پاک نے یہ فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ برے لوگوں کی کثرت حق کی علامت نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے سارے کر لیں جی ہم بھی کر لیں، اللہ رب العزت ہم سب کو برائی سے محفوظ رکھے، حق کے ساتھ وابستہ رکھے، ظالم کا ساتھ ہم کبھی نہ دیں۔ یعنی ظلم جو ہے، ظلم اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آپ دیکھیے، اگر آپ نے ناحق کسی کو قاتل قرار دلوا دیا، ناحق کسی کو ڈکیت قرار دلوا دیا، ناحق کسی کا مال چھنوا دیا، کتنا بڑا اس پر ظلم کیا آپ نے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔